السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ ہماری یہ نشریات سن رہے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کر کے آڈیو سٹریم کے ذریعے براہ راست نشریات بھی سماعت فرما سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
اسلام آباد میں گزشتہ سال خواتین کے خلاف جنسی زیادتی کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا اظہار تشویش. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی تاریخی جیت کے بعد وشو ہندو پریشد اور شیو سینا کی جانب سے اجودھیا میں رام مندر تعمیر کا مطالبہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، ترک وزیر اعظم نے اتوار کے روز کہا کہ ترکی ہالینڈ کے ناقابل قبول رویے کے جواب میں سخت ترین رد عمل کا مظاہرہ کرے گا. اور امریکہ کی پشت پناہی میں عراقی افواج نے مغربی موصل میں اتوار کے روز مزید پیش قدمی کی تاکہ داعش عسکریت پسندوں کے قبضے سے مزید علاقے کو واپس لیا جائے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان میں جہاں جرائم کی شرح میں مجموعی طور پر کمی آئی ہے، دارالحکومت اسلام آباد میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. ملک کے وزیر داخلہ نے قومی اسمبلی میں بتایا کہ سال 2015 میں 15 جبکہ 2016 میں 39 خواتین کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا. تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں.
اگرچہ اسلام آباد میں 2015 کے مقابلے میں گزشتہ سال امن و امان کی مجموعی صورتحال میں قدرے بہتری آئی ہے، تاہم خواتین سے جنسی زیادتی کے واقعات میں 160% اضافہ ہوا. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریری طور پر فراہم کیے گئے اعداد و شمار میں بتایا کہ گزشتہ سال خواتین سے جنسی زیادتی کے 39 واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ 2015 میں ایسے واقعات کی تعداد صرف 15 تھی. ایک دوسرے سوال کے جواب میں نثار علی نے بتایا کہ 2016 میں خواتین سے تشدد کے 119 واقعات پولیس کو رپورٹ ہوئے. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ حکومت کی طرف سے خواتین پر تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے حالیہ سالوں میں قانون سازی سمیت کئی انتظامی اقدامات کیے گئے، تاہم ایسے واقعات میں اضافہ نہایت تشویش کی بات ہے. آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے کمیشن برائے حقوق نسواں کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال خواتین سے تشدد کے 7,000 واقعات ہوئے، جن میں جنسی زیادتی کے واقعات کی تعداد لگ بھگ 2,000 کے قریب تھی. کمیشن کی چیئرپرسن فوزیہ وقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے خلاف ایسے واقعات کی کئی وجوہات ہیں.
ایک بڑی وجہ میں نے جس کو پہلے بھی کہا کہ سوسائٹل کرمینالٹی جو ہے نا، معاشرتی جو کرمینالٹی ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے، کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ونریبل ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ان کے خلاف جو کرمینالٹی ہے وہ بڑھنا ہے مجھے سمجھ میں آتی ہے. ہمارا پیٹریارکل نظام ہے، اس میں جو بھی زیادہ ونریبل ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے اس کے خلاف کرائم کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے.
انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ خواتین سے متعلق منفی رویوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی.
وہ چاہے پرنٹ میڈیا کے تھرو ہو، چاہے تعلیمی نظام میں اس کی انفارمیشن ڈالنا یا تعلیمی اداروں میں جا کے، کیونکہ وہاں سے لڑکے بھی اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں اور لڑکیاں بھی اپنا مائنڈ سیٹ بناتی ہیں، وہاں جا کے کرنا. یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ بڑے ہی سسٹمیٹک اور پروگریسو طریقے سے ہوں گی تو تب جا کے کچھ ہونے لگا ہے، ورنہ میرے خیال سے ادارے بنانا حالانکہ بڑا اچھا ایک خوشائن قدم ہے مگر اس سے خالی فرق نہیں پڑنے لگا.
دوسری طرف وزیر داخلہ چودھری نثار نے بتایا کہ اسلام آباد میں جرائم کی روک تھام کے لیے کیے گئے مؤثر اقدامات میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہونے والی کاروائیوں سمیت رینجرز اور پولیس کی مشترکہ گشت بھی شامل ہے. فوزیہ وقار نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اب ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی ہر سطح پر اقدامات کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
5 ریاستوں اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، گوا اور منی پور میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج سامنے آ گئے، جن کے مطابق مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کو اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی ہے. بی جے پی کے صدر امت شاہ نے ایک نیوز کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی 4 ریاستوں میں حکومت بنا لے گی. انہوں نے اس شاندار کامیابی کے سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا. کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے اپنی شکست تسلیم کی ہے. کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ اس شکست کا تجزیہ کرے گی اور پارٹی میں اب سخت فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے. وزیر اعلی اکھلیش یادو استعفی دے رہے ہیں. بھارت میں ان نتائج سے 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو زبردست مدد ملے گی. وزیر اعظم نریندر مودی کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے امکانات بھی بڑھ گئے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی جو کہ راجیہ سبھا میں اقلیت میں ہے اب اکثریت میں آ جائے گی اور متنازع بلوں کو منظور کرانا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. ادھر بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی پارٹی نے ریاست انتخابات میں اتر پردیش میں بھاری اکثریت حاصل کرنے کے بعد وہاں رام ٹیمپل تعمیر کرنے کے انتخابی وعدے پر عمل درآمد کے لیے بھی توجہ دے رہی ہے. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
ہندو احیاء پسند جماعت وشو ہندو پریشد اور شیو سینا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رام مندر کی تعمیر کا راستہ صاف کرے. وشو ہندو پریشد کے ترجمان اور بین الاقوامی جوائنٹ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سریندر کمار جین نے کہا کہ بی جے پی کی جیت جلد ہی رام مندر کی تعمیر کو یقینی بنائے گی. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ وہاں پہلے سے ہی مندر موجود ہے لہذا اس کی تعمیر میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں آئے گی. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ شاہ بانو کیس کی مانند اس سلسلے میں بھی پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جائے اور مندر تعمیر کی راہ ہموار کی جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تمل ناڈو میں سانڈوں سے لڑائی والے تہوار جلی کٹو پر جس پر سپریم کورٹ نے پابندی لگا رکھی تھی آرڈیننس لایا جا سکتا ہے تو رام مندر کے لیے کیوں نہیں لایا جا سکتا. سریندر جین نے یہ بھی کہا کہ اجودھیا سے کامیاب ہونے والے بی جے پی کے امیدوار وید پرکاش گپتا پر اس سلسلے میں کافی دباؤ رہے گا لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بی جے پی اس سلسلے میں جلد بازی سے کام نہیں لے گی. ایک تجزیہ کار اور سماجی کارکن شہزاد پوناوالا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2019 کے پارلیمانی انتخابات سے قبل رام مندر کے نام پر ہندوؤں کو متحد کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس سے پہلے اس معاملے کو کسی بھی طرح گرم رکھا جائے گا.
مجھے لگتا ہے کہ اپنی کور کنسٹیٹیوئنسی کو جو ان کے رائٹ ونگ جو ان کے لوگ ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ اوپر اوپری سے کوئی فیصلہ اس پہ لینے کی کم سے کم ایک دکھاوا تو کریں گے تاکہ لگے کہ یہ لوگ اس ایشو پہ کمیٹڈ ہے.
اس سوال پر کہ کی کیا بی جے پی کی شاندار جیت کا مطلب یہ نکالا جائے کہ عوام نے وزیر اعظم مودی کے نوٹ بندی کے متنازع فیصلے کی تائید کی ہے, شہزاد پوناوالا نے کہا
یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو نوٹ بندی کا اصلی اثر رہا ہے وہ بہت ہی خراب رہا ہے عوام کے لیے. نوکریاں کم ہو گئی ہیں, مینوفیکچرنگ سیکٹر پہ اثر پڑا ہے, غریب کسان جو ہے اس کی حالت خراب ہوئی ہے. پر کیونکہ مودی جی نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے, کالا دھن اس سے واپس آ جائے گا اور جو امیر لوگ ہیں اس کو ان کو بہت فرق پڑ رہا ہے, اس سے اس پروپیگنڈا کو لوگوں نے ضرور اپنایا ہے.
جہاں تک رام مندر کے لیے آرڈیننس لانے کا سوال ہے تو سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کی روشنی میں وہ مشکل نظر آ رہا ہے. پچھلے دنوں عدالت عظمیٰ نے اپنے ایک حکم میں کہا کہ وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیڈروں کے خلاف بابری مسجد گرانے کی سازش کا مقدمہ چلانا چاہتی ہے. اس نے کہا کہ وہ ایل کے اڈوانی, مرلی منوہر جوشی اور اما بھارتی سمیت ان تمام لیڈروں کے خلاف از سرینو سماعت کرے گی جن پر سے ایک زیریں عدالت نے سازش کے الزامات خارج کر دیے ہیں. اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے 22 مارچ کی تاریخ طے کی ہے. اس نے اس معاملے میں تیز رفتار سماعت کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ لکھنؤ اور رائے بریلی کی عدالتوں میں معلق مقدمات کی ایک ساتھ سماعت کی جائے. بی جے پی نے اس بار بھی اپنے انتخابی منشور میں رام مندر کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
قبائلی عمائدین پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی امور اور دیگر معاملات پر کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک جرگے کی تشکیل پر زور دے رہے ہیں. پشاور سے تفصیلات کے ساتھ شمیم شاہد.
پاکستان نے 16 فروری کو تورخم اور چمن کے مقامات پر افغانستان کے ساتھ سرحد کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا تھا اور افغانستان کے متواتر اصرار پر گزشتہ منگل اور بدھ کو یہ گزرگاہیں صرف ان افراد کے لیے کھولی گئی تھی جن کے پاس ویزا تھا اور وہ اپنے امور کے انجام دہی کے بعد سرحد کی بندش کے باعث دونوں جانب پنس کر رہ گئے تھے۔ قبائلی عمائدین کے ایک جرگہ نے لنڈی کوتل میں خیبر رائفلز کے کمانڈر سے ہفتے کو دیر گئے ملاقات کی، جس میں ایک ایسا جرگہ تشکیل دینے کا کہا گیا کہ جو پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں سے مشاورت کرے اور سرحدی معاملات کو سلجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس ملاقات میں شامل قبائلی رہنما ملک عبدالرزاق زخاخیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دو طرفہ کشیدگی کے باعث خاص طور پر سرحد کی بندش سے دونوں جانب کے عام شہری بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی روزمرہ زندگی پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔
لوگوں کو بہت تکلیف ہے، ٹرانسپورٹ والے کو، تجار کو، یہ مزدور جو ہے لوگ ہیں ان کا بھی بہت تکلیف ہے۔ اس لیے ہم نے اس کے ساتھ یہ ملاقات کی، جرگہ کیا کہ اس کے لیے ایک جرگہ بنائے تاکہ یہاں بھی بات کرے اور وہاں بھی جا کر ادھر بھی بات کرے۔
دونوں ملکوں کے درمیان ان اہم زمینی رابطوں کے ذریعے روزانہ ہزاروں افراد ایک سے دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ تجارت کے لیے بھی یہ راستہ بہت اہم ہے اور سرحد کی بندش سے تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ملک عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس معاملے پر سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے اور افغانستان کو بھی تعاون کرنا چاہیے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی طرف سے سرحد کو عارضی طور پر کھولے جانے کے باوجود تجارتی سامان سے لدے ٹرکوں کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ دو روز قبل ہی سرحد پر سامان سے لدے ٹرکوں کے مالکان اور ڈرائیوروں نے شدید احتجاج بھی کیا تھا اور ان کا موقف ہے کہ سرحد کی بندش سے انہیں اب تک کروڑوں روپے کا نقصان کا سامنا ہے اور اگر یہ بندش مزید عرصے تک جاری رہی تو یہ ان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا سبب بنے گی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ سلامتی کی خدشات کے باعث بند کی گئی سرحد کو صورتحال میں بہتری کے بعد ہی کھولا جائے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغان عورتوں کے ایک گروپ نے، جنہیں افغانستان کے مشرقی حصے میں داعش نے کئی مہینوں تک قید میں رکھا، آخرکار اپنی خاموشی توڑی ہے اور بتایا ہے کہ انہیں قید کے دوران کس طرح اذیتیں دی جاتی تھیں۔ پچھلے ہفتے ایک افغان خاتون نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ انہیں تاریک جگہوں پر رکھا جاتا تھا، انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی اور ان کے بچوں پر یہ پابندی تھی کہ وہ رو نہیں سکتے تھے اور نہ ہی شور کر سکتے تھے۔ ان عورتوں کو داعش کے جنگجوؤں نے 2016 کے آغاز میں صوبہ ننگرہار سے پکڑا اور رہا کرنے سے پہلے چار مہینے تک قید میں رکھا۔ ان کی رہائی علاقے کے قبائلی معتبرین کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے قیدیوں کے تبادلے کے بدلے میں ہوئی۔ داعش کے ڈر سے انہوں نے کم و بیش ایک سال تک اس دہشت گرد گروپ کے مظالم کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھیں اور پھر پچھلے ہفتے صوبائی دارالحکومت جلال آباد میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب کے دوران انہوں نے بتایا کہ ان پر کس کس طرح سے ظلم ڈھائے گئے۔ اس تقریب میں صوبائی عہدیدار اور عام شہری بھی موجود تھے۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر انہوں نے وائس آف امریکہ سے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم نے اتوار کے روز کہا ہے کہ ترکی ہالینڈ کے ناقابل قبول رویے کے جواب میں سخت ترین رد عمل کا مظاہرہ کرے گا۔ ہالینڈ نے ترکی کے ایک وزیر کی پرواز کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور ایک دوسرے وزیر کو ملک سے نکال دیا۔ ترک عہدیداروں نے انکرا میں ہالینڈ کے سفارت خانے کی ناکہ بندی کر دی اور کہا کہ انکرا میں ہالینڈ کے سفیر کا ملک میں خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ ادھر ہالینڈ نے ترکی کی وزیر کو غیر ذمہ دار کہتے ہوئے ان پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے نیدرلینڈ آنے کی کوشش کی باوجود کہ انہیں پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کو خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ نیدرلینڈ کے ترک حکام کی جانب سے زبانی حملوں کو بھی ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی سنیے۔
ترکی کی فیملی منسٹر فاطمہ بتول سایان کایا کو نیدرلینڈ سے اس وقت نکال دیا گیا اور ڈچ پولیس ان کو واپس جرمنی لے گئی جب وہ روٹرڈیم میں ریلی سے خطاب کرنے کے لیے پہنچی تھیں۔ ان کے نکالے جانے کے بعد مظاہرین ترک کونسلیٹ کے باہر جمع ہو گئے۔ احتجاجی ریلی میں شامل ایک شخص ابراہیم بسین کے الفاظ ہیں کہ ہماری وزیر کو تحویل میں لیتے ہوئے نیدرلینڈ نے مسلمان اور ترک کمیونٹی کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ کوشش نیدرلینڈ کے لیے اچھی نہیں ہے جس کی کل آبادی استنبول کی آبادی کا نصف ہے۔ ڈچ پولیس ترک وزیر کو جرمنی کی سرحد تک لے آئی۔ روٹرڈیم کے میئر نے اتوار کی صبح اس امر کی تصدیق بھی کی۔ ایک اور ترک احتجاجی مورد سگلام کے الفاظ میں اس بارے میں کیا سوچوں، یہ بات یورپ کے لیے پہلے ہی بہت شرمندگی کا باعث ہے، بہت شرم کی بات ہے، یہ جمہوریت کے لیے پستی کی بات ہے۔ یہ بات ناقابل قبول ہے کہ ایک ترک وزیر یا کسی بھی وزیر کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ ڈچ حکومت کا موقف ہے کہ اس نے پہلے ہی ترکی کو بتا دیا تھا کہ وہ عوامی نظم اور سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اس واقعے کے فوراً بعد پولیس نے ترک کونسلیٹ کے باہر مظاہرین کو زبردستی ہٹانا شروع کر دیا۔ بلبا پولیس کے پیدل اور گھڑ سوار دستوں نے مجمع کو پیچھے ہٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ اس سے ایک روز قبل ترک وزیر خارجہ کو بھی نیدرلینڈ میں اترنے سے روک دیا گیا تھا، کیونکہ یورپی یونین میں ترکی کی ریفرنڈم مہم پر نیدرلینڈ میں مخالفت پائی جاتی ہے۔ نیدرلینڈ میں مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ وہ ترک وزراء کے ان دوروں کو روکنے کے اپنے وزیر اعظم مارک روتے کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ یورپی یونین کے بہت سے رکن ممالک نے بھی ترک وزراء کے دوروں پر اعتراض کیا ہے، جو ترکی کے آئین میں تبدیلی کے لیے ہونے والے آئندہ ریفرنڈم کی حمایت کے لیے یورپ میں مقیم ترکوں کو ترغیب دے رہے ہیں، کیونکہ ملکی سطح پر اس معاملے پر کشیدگی پائی جاتی ہے۔ انکرا یورپ میں مقیم لاکھوں ترکوں کی حمایت چاہتا ہے تاکہ صدر طیب اردگان کو مزید اختیارات دیے جا سکیں اور انہیں سال 2029 تک اس منصب پر فائز رکھا جا سکے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کی دارالحکومت دمشق میں دو بم دھماکوں میں کم سے کم 40 افراد ہلاک اور 120 سے زائد زخمی ہوئے۔ بم دھماکوں کا ہدف ایک درگاہ تھی اور ہلاک ہونے والوں میں بیشتر عراقی زائرین تھے۔ جائے حادثہ کی تصاویر میں خون آلود ملبے میں سیاحوں کے لیے مختص تباہ شدہ بسیں، نظر کے چشمے، جوتے، سیل فونز اور ایک موڑی توڑی ویل چیئر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کارروائی کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن داعش کے عسکریت پسندوں اور سنی انتہا پسند ماضی میں بھی شام اور ہمسایہ عراق میں شیعہ افراد کی درگاہوں پر ایسے حملے کرتے آئے ہیں۔ شام کے حکام اور مبصرین نے دھماکوں کی وجہ کے بارے میں متضاد رپورٹوں کا حوالہ دیا۔ سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق یہ دمشق میں باب الصغیر قبرستان میں نصب کیے گئے تھے، جہاں شیعہ برادری کی درگاہ ہے۔ عسکریت پسند شیعہ گروپ حزب اللہ نے بتایا ہے کہ خودکش بم حملہ آور درگاہ میں دھماکہ خیز مواد لے گئے۔ یہ دمشق کے قدیم شہر کے 7 دروازوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ تاہم تمام رپورٹوں میں یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ دو دھماکے 10 اور 15 منٹ کے وقفے سے ہوئے، جس سے مراد یہ ہے کہ پہلے دھماکے کے بعد حادثے کے مقام پر مدد کے لیے جانے والے افراد اکٹھے ہوئے تو دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ امریکہ کی پشت پناہی میں عراقی افواج نے مغربی موصل میں اتوار کے روز مزید پیش قدمی کی تاکہ داعش عسکریت پسندوں کے قبضے سے مزید علاقے کو واپس لیا جائے۔ دھماکوں کے ایک سلسلے کے بعد شہر سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ 19 فروری کو سرکاری افواج نے شہر کے مغربی حصے میں کارروائی کا آغاز کیا اور اس وقت سے امریکی اور عراقی کمانڈر داعش کی طرف سے بھرپور مزاحمت کے بارے میں بتاتے آئے، کیونکہ انتہا پسند جنگ سے تباہ حال ملک کے ممتاز شہری علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے فوجی موصل کارروائی میں عراقی فوج کی اعانت کر رہے ہیں، جن کی تعیناتی ٹرینرز اور مشیروں کے طور پر کی گئی ہے۔ عراق میں سیکیورٹی فوجوں کے ساتھ مل کر موصل کو داعش سے آزاد کروانے کے لیے برسر پیکار شیعہ جنگجوؤں نے کہا ہے کہ انہیں اس ایک جیل میں اجتماعی قبر ملی ہے جس میں شدت پسندوں نے 2014 میں سینکڑوں لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بتایا کہ داعش نے 10 جون 2014 میں بودواش کی جیل میں اندازاً 600 قیدیوں کو قتل کیا، اور اس بارے میں کئی ماہ بعد تنظیم نے وہاں سے بچ جانے والوں اور عینی شاہدین سے حاصل شدہ معلومات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ پیر کے روز تک ثبوت پیش کریں کہ ان کی صدارتی مہم کے دوران ٹرمپ ٹاور پر ان کے ٹیلیفون ٹیپ کیے گئے۔ صدر نے ایک ہفتہ قبل ٹویٹر پر کہا کہ سابق صدر براک اوباما نے ٹرمپ ٹاور پر ٹیلیفونز کو ٹیپ کرایا، لیکن ٹرمپ نے اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں دیا۔ صدر نے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ خوفناک، ابھی معلوم ہوا ہے کہ اوباما نے فتح سے قبل ٹرمپ ٹاور پر ٹیلیفون ٹیپ کرائے، کچھ نہیں معلوم ہوا۔ کمیٹی کے چیئرمین کیلیفورنیا سے ایک ریپبلکن ڈیون نونز ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ ایڈم شیف کا تعلق بھی کیلیفورنیا سے ہے، اور انہوں نے ٹرمپ کو ایک مراسلے میں درخواست کی کہ وہ اپنے وائر ٹیپ کے دعوے کے لیے ثبوت دیں۔ اوباما کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ ٹرمپ کے الزامات غلط ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی ان ٹویٹس کے بعد وائر ٹیپس کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا۔ امریکی قانون کے تحت کوئی صدر کسی کے ٹیلیفون کو ٹیپ نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے خصوصی اجازت درکار ہوتی ہے اور ایسا کرنے کے لیے جواز دینا پڑتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رات دیر گئے اس شخص کی گرفتاری کے بعد سیکرٹ سروس کی تعریف کی، جو اس وقت باڑ پھلانگ کر وائٹ ہاؤس کی گراؤنڈز میں داخل ہوا جب صدر وائٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ہفتے کے روز ورجینیا میں اپنے گولف کلب میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ سیکرٹ سروس نے گزشتہ رات بہت شاندار کام کیا اور یہ کہ وہ ایک پریشان کن شخص تھا. انہوں نے کہا
سیکرٹ سروس ڈیڈ اے فینٹاسٹک جاب لاسٹ نائٹ آئی اپریشیٹ سیکرٹ سروس ڈیڈ اے فینٹاسٹک جاب.
سیکرٹ سروس نے گزشتہ رات بہت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا, میں اسے سراہتا ہوں. سیکرٹ سروس نے ایک بہترین کام کیا, وہ ایک پریشان کن شخص تھا. دراصل یہ بہت افسوس کی بات ہے, سیکرٹ سروس نے گزشتہ رات بہت شاندار کام کیا. مسٹر ٹرمپ جو اختتام ہفتہ اپنی مارالاگو تفریح کی بجائے ملک کے دارالحکومت میں گزار رہے ہیں, اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے جب یہ دراندازی ہوئی. مشکوک شخص کو سیکرٹ سروس کے باوردی افسروں نے جمعے کی نصف شب سے ذرا ہی قبل اس وقت گرفتار کیا جب وہ واشنگٹن کی صدارتی رہائش گاہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک باڑ پھلانگ کر گراؤنڈز میں داخل ہوا. مشکوک شخص کو عدالتی ریکارڈز کے مطابق کیلیفورنیا کے 26 سالہ جوناتھن ٹرین کے طور پر شناخت کیا گیا. جب ایک افسر اس کے قریب آیا تو ٹرین نے کہا, نہیں, میں تو صدر کا ایک دوست ہوں, میری ایک اپائنٹمنٹ ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ وائٹ ہاؤس کے گراؤنڈز میں کیسے داخل ہوا تو اس نے کہا کہ وہ باڑ پھلانگ کر داخل ہوا تھا. عہدیداروں کو جوناتھن کی تلاشی کے بعد اس کے بیک پیک سے کوئی خطرناک مواد نہیں ملا. صدارتی احاطے کے گراؤنڈز کو بھی محفوظ خیال کیا گیا. وائٹ ہاؤس میں حالیہ برسوں میں دراندازی کے واقعات کا ایک سلسلہ دیکھا جا چکا ہے. سن 2014 میں سابق صدر براک اوباما کی دوسری مدت صدارت کے دوران دراندازی کے 3 واقعات کے بعد سیکرٹ سروس نے وائٹ ہاؤس کے ارد گرد سیکیورٹی سخت کر دی تھی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنوبی کوریا کی برطرف ہونے والی سابق صدر پاک کیو ہوئی نے صدارتی محل چھوڑ دیا ہے. 2 روز پہلے ایک آئینی عدالت نے کرپشن سکینڈل کے بعد انہیں برطرف کرنے کا فیصلہ دے دیا تھا. وہ اتوار کے روز سول میں اپنی نجی رہائش گاہ میں منتقل ہو گئے جہاں ان کے سینکڑوں حمایتی ان کی برطرفی پر احتجاج کر رہے تھے. آئینی عدالت نے پارک کے مواخذے پر پارلیمانی ووٹ کو برقرار رکھا تھا اور اس سکینڈل کے نتیجے میں انہیں برطرف کر دیا گیا جس میں ان کی ایک قریبی دوست ملوث تھیں. دسمبر میں 300 نشستوں پر مشتمل قومی اسمبلی کے 234 ارکان نے ان کے خلاف تحریک مواخذہ چلانے کے لیے ووٹ دیا تھا. خبریں ختم ہوئیں. کل ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے میں مہمان تھے ممتاز یا بانسری نواز سلمان عادل. سنتے ہیں ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے ان سے کیا بات چیت کی. اقتباسات پیش ہیں.
Assalamu alaikum. It's our 3rd time in Pakistan. I want to say thank you for making us feel so welcome each time.
Jazz is broad in its appeal, but one of the most purely American art forms.
Mr. Salman and Mr. Moeb and Mr. Ajmal Khan, to collaborate with these guys is like a dream come true.
یہ امریکنز یہاں آئے تھے پاکستان میں, تو یہاں پی این سی اے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں یہ منعقد ہوا تھا پروگرام, اور اس میں تقریباً 4-5 انسٹرومنٹلسٹ تھے. اس میں پیانو پلیئر, سیکسوفون پلیئر, بیس گٹارسٹ, ڈرمر, اور اس میں پاکستانی میوزیشین میں اجمل صاحب تھے, میں تھا, اور ایک دو میوزیشن اور بھی تھے. کلیرینیٹ ہے, سیکسوفون ہے, اور ونڈ انسٹرومنٹ ہی اس کا متبادل ہو سکتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو میچ ہے وہ آپ ونڈ انسٹرومنٹ ہی کرے. اس میں وزن بھی ہو سکتا ہے اور سنگنگ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں, اگر کوئی سوال جواب ہوتا ہے یا جسے ہم کہتے ہیں امپروائزیشن, کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے, سنگنگ کے ساتھ ہو سکتی ہے, انسٹرومنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. آغاز جیسے حادثاتی طور پہ کوئی چیز آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے, آپ نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں اور روٹین میں پڑھنا پڑھانا اور کیا کہتے ہیں اسکول جانا, اسکول سے آ کے ٹیوشن چلے جانا, ٹیوشن سے پارہ پڑھنا, اور پورا مطلب وہ گھر میں جیسے ہوتا ہے نا گھروں کا ماحول ہوتا ہے اس کا. تو لیکن ہماری فیملی میں میوزک کا کوئی وہ نہیں تھا. میرے خیال اس وقت ہم نے 40 روپیز کی فلوٹ خریدی تھی, آج سے 15 سے 18 سال پہلے کی بات ہے یہ
جی.
شاید اس کو 20 سال گزر گئے. مجھے تو اتنا پتا نہیں تھا کہ یہ میرے اندر اس طرح کا ٹیلنٹ موجود ہے. 3 مہینے سیکھا, اس میں لٹھے کی چادر اور رانجا گانے سے اسٹارٹ کیا, پھر اصل تلاش پھر تب سے شروع ہوئی ہے. اب اس کو آگے کیسے سیکھا جائے.
آپ کے والد صاحب مخالف تھے موسیقی کے, تو کس طرح چھپا کے کامیاب ہوئے آپ ان سے چھپ کر میوزک سیکھنے میں؟
ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے, اور قاضی حسین احمد صاحب اور سید ابو العلیٰ مودودی کے شاگرد ہیں وہ.
اچھا.
تو اس لحاظ سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ دینی ماحول, اور صبح اس کی نماز پڑھنا فجر کی اور اس طرح سے مطلب ایک پورا پراپر دینی ماحول تھا. لیکن میں نے ضد کی ان سے کہ میں نے سیکھنا ہے, تو وہ تو شروع میں تو نہیں مانے, اور میں نے چھپ چھپ کے خیر سیکھنا شروع کر دیا. اور کبھی اتنی مجھے فلوٹ آ گئی تھی کیونکہ میں نے خالد بھائی سے تھوڑی سی سیکھ لی تھی, تو پھر میں نے اسکول کے بیگ میں رکھ کے لے جانی, اور اس طرح سے پنڈی آرٹس کاؤنسل میں میں نے جو ہے نا جوائن کر لیا ایز اے ٹیچر. مجھے اس کو ہی سکھانے کے لیے انہوں نے رکھ لیا, اور میں اس ماحول میں بیٹھنا شروع ہو گیا. اس ماحول میں جب لوگ سیکھتے تھے, اساتذہ بھی تھے اس میں, اور وہ میری پک چونکہ بہت تیز تھی اور میں فوراً چیز پک کر لیتا تھا. میں نے کمرے کے اندر چارٹس لگے ہوئے دیکھے, راگ بھوپالی, راگ درباری, راگ بھیروی, اور یہ چیزیں میں نے وہاں پہ لرن کرنا شروع کر دی کلاس کے ماحول میں بیٹھ کے. وہ بہت زیادہ مخالفت تھی, لیکن پھر والدہ نے تھوڑا سا سپورٹ کیا مجھے, اور میں پرفارم کرتے کرتے ٹی وی لیول تک پہنچ گیا, پی ٹی وی. تو ابو کو پھر تھوڑا سا یہ ہوا کہ یہ تو کوئی اس کے اندر کوئی ایسی کوئی ہے, ٹیلنٹ ہے اس کے اندر کوئی, کہ اس کو ان کے دوستوں نے بھی سمجھایا کہ اس کو آپ جو ہے نا کنٹینیو کرنے دیں.
خوبصورت سلمان, بہت اچھی آپ بانسری بجاتے ہیں. تو یہ بتائیے مجھے کیا لیکن کہ کچھ رانجھے صاحب کو بانسری بجاتے دیکھ کر ایک بڑا ہی رومانٹک سا تصور ہے بانسری کا ہمارے کلچر میں جو ہے, تو کچھ اس کا اثر آپ پہ بھی ہوا, کچھ رومانس وغیرہ جب آپ بانسریاں بجا رہے ہوتے, اگر آپ بتانا چاہیں تو؟
جی جی میں ضرور بتاؤں گا. رومانس کا تعلق جو ہے نا, رومانس ہر بندے کی زندگی میں ہوتا ہے, لیکن اس کا بانسری سے یہ تعلق ہے کہ جب رومانس انسان کسی سچے عشق سے گزرتا ہے تو اس کے کام کے اندر ایک درد کی جو کیفیت وہ آ جاتی ہے.
تو آپ کے کام میں درد کی کیفیت آئی کیا؟
جی الحمدللہ میں عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف ہوں, اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں انسان سے عشق سے خدا کے عشق کی طرف ٹرانسفر کر جاؤں گا. تو میرے کام کے اندر روحانیت اور اس چیز کی صوفیزم کا بہت زیادہ تعلق ہے.
اچھا.
جو کہ مجھے عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف لے کے آیا.
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, اردو.feedback@voanews.com.
کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
السلام علیکم پاکستان میں شام کے 7:30 بھارت میں 8 واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے مختلف سرکردہ قبائلی عمائدین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے معاونت کی پیشکش کی پاکستان نے 16 فروری کو تورخم اور چمن کے مقامات پر افغانستان کے ساتھ سرحد کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا تھا اور افغانستان کے متواتر اصرار پر گزشتہ منگل اور بدھ کو یہ گزرگاہیں صرف ان افراد کے لیے کھولی گئی تھیں جن کے پاس ویزا تھا اور وہ اپنے امور کی انجام دہی کے بعد سرحد کی بندش کے باعث دونوں جانب پھنس گئے تھے قبائلی عمائدین کے ایک جرگے نے لنڈی کوت میں خیبر رائفلز کے کمانڈنٹ سے ہفتے کو دیر گئے ملاقات کی جس میں ایک ایسا جرگہ تشکیل دینے کے لیے کہا گیا جو پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں سے مشاورت کرے اور سرحدی معاملات کو سلجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اس ملاقات میں شامل قبائلی رہنما ملک عبدالرزاق زکا خیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دو طرفہ کشیدگی کے باعث خاص طور پر سرحد کی بندش سے دونوں جانب کے عام شہری بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی روزمرہ زندگی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ بات بھی یہاں اپنے والوں کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی طرف سے سرحد کو عارضی طور پر کھولے جانے کے باوجود تجارتی سامان سے لدے ٹرکوں کو نقل و حمل کی اجازت نہیں دی گئی دو روز پہلے تورخم سرحد پر سامان سے لدے ٹرکوں کے مالکان اور ڈرائیوروں نے شدید احتجاج کیا اور ان کا موقف ہے کہ سرحد کی بندش سے انہیں اب تک کروڑوں روپوں کے نقصان کا سامنا ہے پاکستان کا موقف ہے کہ سلامتی کے خدشات کے باعث بند کی گئی سرحد کو صورتحال میں بہتری کے بعد ہی کھولا جائے گا پاکستان میں جرائم کی شرح میں مجموعی طور پر کمی آئی دارالحکومت اسلام آباد میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے تعلقات واقعات میں اضافہ ہو گیا ملک کے وزیر داخلہ نے قومی اسمبلی میں بتایا کہ سال 2015 میں 15 جبکہ 2016 میں 39 خواتین کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا بھارت میں 5 ریاستوں اتر پردیش اتراکھنڈ پنجاب گوا اور منی پور میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج سامنے آ گئے جن کے مطابق مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی کو اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی ہے یو پی میں 403 نشستوں میں سے 325 نشستیں اسے ملیں جبکہ حکومت سازی کے لیے صرف 202 کی ضرورت تھی سماج وادی اور کانگریس اتحاد کو شدید جھٹکا بھی لگا ہے بی جے پی کے صدر امیت شاہ نے ایک نیوز کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ بی جے پی 4 ریاستوں میں حکومت بنائے گی انہوں نے اس شاندار کامیابی کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا کانگریس اور سماج وادی پارٹی نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ شکست کا تجزیہ کرے گی اور پارٹی میں اب سخت فیصلے کرنے کا وقت آیا ہے وزیر اعلی اکھلیش یادو استعفی دے رہے ہیں ان نتائج سے 2019 کے پارلیمان انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو زبردست مدد ملے گی وزیر اعظم نریندر مودی کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے امکانات میں بھی اضافہ ہوا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی جو کہ راجیہ سبھا میں اقلیت میں ہے اب اکثریت میں آ جائے گی اور متنازع بلوں کو منظور کرانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا افغان عورتوں کے ایک گروپ نے جنہیں افغانستان کے مشرقی حصے میں داعش نے کئی مہینوں تک قید میں رکھا تھا آخر کار اپنی خاموشی توڑی ہے اور بتایا ہے کہ انہیں قید کے دوران کس طرح سے اذیتیں دی جاتی رہیں پچھلے ہفتے ایک افغان خاتون نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ انہیں تاریک جگہوں پر رکھا گیا انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی اور ان کے بچوں پر یہ پابندی تھی کہ وہ رو سکتے تھے اور نہ ہی شور کر سکتے تھے ان عورتوں کو اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے 2016 کے آغاز میں صوبہ ننگرہار سے پکڑ لیا تھا اور رہا کرنے سے پہلے 4 مہینوں تک قید میں رکھا ان کی رہائی علاقے کے قبائلی معتبرین کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں ہوئی داعش کے ڈر سے انہوں نے کم و بیش 1 سال تک اس دہشت گرد گروپ کے مظالم کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھیں اور پھر پچھلے ہفتے صوبائی دارالحکومت جلال آباد میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب کے دوران انہوں نے بتایا کہ ان پر کس طرح سے ظلم ڈھائے گئے اس تقریب میں صوبائی عہدیدار اور عام شہری بھی موجود تھے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر انہوں نے وائس آف امریکہ سے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے ننگرہار میں افغان ہیومن رائٹس کمیشن کی سربراہ سمرینا حمیدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان عورتوں کے شوہروں کو داعش نے ہلاک کر دیا تھا اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا. انہیں بچے پالنے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آن پڑی ہے. اس معاشرے میں روزی کمانا عموماً مردوں کا کام ہے اور بیوہ ہو جانے والی عورتوں کو عام طور پر دوسری شادی کرنے یا اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. انہوں نے افغان حکومت پر زور دیا کہ وہ ان عورتوں اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرے. امریکی فوجوں کا کہنا ہے کہ افغان حکومت نے حالیہ عرصے میں داعش کے خلاف کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس گروپ کی استعداد میں کمی آئی ہے. ان کے ارکان کی تعداد کا اندازہ چند سو سے لے کر 3,000 تک لگایا جاتا ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ہالینڈ کو خبردار کیا ہے کہ اسے ترکی کے وزیر خارجہ کو ملک میں داخلے کی اجازت نہ دینے اور ایک وزیر کو ملک سے نکال دینے کے لیے بھاری قیمت چکانا ہوگی. ادھر ترک وزیر اعظم بن علی یلدرم نے بھی اتوار کے روز کہا کہ ترکی ہالینڈ کے ناقابل قبول رویے کے جواب میں سخت ترین رد عمل کا مظاہرہ کرے گا. ہالینڈ نے ترکی کے وزیر کی پرواز کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور دوسرے وزیر کو ملک سے نکال دیا تھا. ترک عہدیداروں نے انکرا میں ہالینڈ کے سفارت خانے کی ناکہ بندی دی اور کہا کہ ہالینڈ کے سفیر کا ملک میں خیر مقدم نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے ہالینڈ کے شہر روٹر ڈیم میں ترکی کے کونسل خانے کے باہر صدر رجب طیب اردوان کے حامیوں کے احتجاجی مظاہرے کو ڈچ پولیس نے منتشر کر دیا. یہ مظاہرین ترک وزیر کے ترکی کے کونسل خانے میں داخل ہونے سے روکنے اور ایک دوسرے وزیر کو ملک سے نکالنے پر احتجاج کر رہے تھے. فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ نصف شب کے بعد گھوڑوں پر سوار اور پیدل پولیس نے ان مظاہرین کو کونسل خانے سے دور کرنے کے لیے کارروائی شروع کی. یورپ بھر میں ترکی میں ہونے والے ریفرینڈم کی مہم چلانے کی مخالفت کی وجہ سے ہفتے کو ترک وزیر خارجہ مولود اوغلو کو ہالینڈ آنے سے روک دیا گیا تھا. صدر اردوان کی طرف سے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے ہالینڈ پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے نازیوں کی باقیات قرار دیا گیا ہے. شام کے دارالحکومت دمشق میں دو بم دھماکوں میں کم سے کم 40 افراد ہلاک اور 120 سے زائد زخمی ہو گئے. بم دھماکوں کا ہدف ایک درگاہ تھی اور ہلاک ہونے والوں میں بیشتر عراقی زائرین تھے. جائے حادثہ کی تصاویر میں خون آلود ملبے میں سیاحوں کے لیے مختص تباہ شدہ بسیں، نظر کے چشمے، جوتے، سیل فونز اور ایک مڑی تڑی ویل چیئر بھی دیکھی جا سکتی ہے. اس کارروائی کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن داعش کے عسکریت پسندوں اور سنی انتہا پسند ماضی میں بھی شام اور ہمسایہ عراق میں شیعہ افراد کی درگاہوں پر ایسے حملے کرتے آئے ہیں. شام کے حکام اور مبصرین نے دھماکوں کی وجہ کے بارے میں متضاد رپورٹوں کا حوالہ دیا. سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق یہ دھماکے دمشق میں باب الصغیر کے قبرستان میں نصب کیے گئے تھے، جہاں شیعہ برادری کی درگاہ ہے. عسکریت پسند شیعہ گروپ حزب اللہ نے کہا کہ خود کش بم حملہور گاہ میں دھماکہ خیز مواد لے گئے. تاہم تمام رپورٹوں میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ دونوں دھماکے 10 اور 15 منٹ کے وقفے سے ہوئے، جس سے مراد یہ ہے کہ پہلے دھماکے کے بعد حادثے کے مقام پر مدد کے لیے جب لوگ اکٹھے ہوئے تو دوسرا دھماکہ کیا گیا. امریکہ کی پشت پناہی میں عراقی افواج نے مغربی موصل میں اتوار کے روز مزید پیش قدمی کی تاکہ داعش عسکریت پسندوں کے قبضے سے مزید علاقے کو واپس لیا جائے. دھماکوں کے ایک سلسلے کے بعد شہر سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا. 19 فروری کو سرکاری افواج نے شہر کے مغربی حصے میں کارروائی کا آغاز کیا تھا اور اس وقت سے امریکی اور عراقی کمانڈر داعش کی طرف سے بھرپور مزاحمت کے بارے میں بتاتے آئے ہیں، کیونکہ انتہا پسند جنگ سے تباہ حال ملک کے ممتاز شہری علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. امریکی قیادت میں اتحاد کے فوجی موصل کارروائی میں عراقی فوج کی اعانت کر رہے ہیں، جن کی تعیناتی ٹرینرز اور مشیروں کے طور پر کی گئی. عراقی افواج نے گزشتہ سال 17 اکتوبر سے کارروائی کا آغاز کر کے اس سال کے شروع میں ملک کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا تھا. عراق کی سٹاف میجر جنرل مان السادی نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ مغربی موصل کا ایک تہائی سے زائد حصہ اب عراقی یونٹوں کے قبضے میں ہے. عراق میں سیکیورٹی فوجوں کے ساتھ مل کر موصل کو داعش سے آزاد کروانے کے لیے برسرے پیکار شیعہ جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ انہیں اس ایک جیل میں اجتماعی قبر ملی ہے، جس میں شدت پسندوں نے 2014 میں سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. فوجوں کو یہاں سے مرنے والوں کی باقیات ملیں. ہفتے کو اس انکشاف سے 3 دن پہلے ہی کردش نیوز ایجنسی ردوا نے خبر دی تھی کہ عراقی آرمڈ ڈویژن نے بوداش جیل کا قبضہ حاصل کیا. یہ موصل سے شمال مغرب میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واش نے بتایا تھا کہ داعش نے 10 جون 2014 میں بدواش کی جیل میں اندازن 600 قیدیوں کو قتل کیا تھا، اور اس بارے میں کئی ماہ تک تنظیم نے یہاں سے بچ جانے والوں اور عینی شاہدوں سے حاصل شدہ معلومات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی تھی. امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ پیر کے روز تک ثبوت پیش کریں کہ ان کی صدارتی مہم کے دوران ٹرمپ ٹاور پر ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیے گئے۔ صدر نے ایک ہفتہ قبل ٹویٹر پر کہا کہ سابق صدر براک اوباما نے ٹرمپ ٹاور پر ٹیلی فونز کو ٹیپ کرایا، لیکن ٹرمپ نے اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں دیا۔ صدر نے اپنی ٹویٹ میں اس بارے میں لکھا تھا، کمیٹی کے چیئرمین کیلیفورنیا سے ایک ریپبلکن ڈیون نونز ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ ایڈم شیف کا تعلق بھی کیلیفورنیا سے ہے، اور انہوں نے ٹرمپ کو ایک مراسلے میں درخواست کی کہ وہ اپنے وائر ٹیپ کے دعوے کے لیے ثبوت دیں۔ اوباما کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ ٹرمپ کے الزامات غلط ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹس کے بعد وائر ٹیپس کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا۔ امریکی قانون کے تحت کوئی صدر کسی کے ٹیلی فون کو ٹیپ نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے خصوصی اجازت درکار ہوتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے جواز بھی دینا پڑتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی سیکرٹ سروس کے عہدیداروں نے بغیر کسی مزاحمت کے اس شخص کو گرفتار کیا، اور اس کی شناخت 26 سالہ جوناتھن ٹران کے طور پر کی گئی، جس کا تعلق ملپٹاس کیلیفورنیا سے ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس نوجوان کو متعدد مسائل کا سامنا ہے، اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں۔ سیکرٹ سروس کے ترجمان مارٹن ملہولن نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ ٹران کے بیک پیک میں کوئی نقصان دہ مواد نہیں تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ صدر سے ملاقات کو آیا۔ صدر اس وقت وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، لیکن انہیں کسی نوعیت کا خطرہ نہیں تھا۔ سیکرٹ سروس نے ستمبر 2014 میں وائٹ ہاؤس میں داخلے کی 3 کوششوں کے بعد سیکورٹی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس وقت سابق صدر براک اوباما دوسری مدت کے لیے صدارتی فرائض انجام دے رہے تھے۔ اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کینٹکی میں ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے ہیلتھ کیئر کے قانون کی جگہ ریپبلکن پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے پیش کیے گئے ایک بل کو لانے میں کی لڑائی میں ان کی مدد کریں۔ تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے۔
افورڈیبل کیئر ایکٹ کو، جسے سابق صدر براک اوباما نے دستخط کر کے قانون کی شکل دی تھی، منسوخ کرنے اور اس کی جگہ کسی اور بل کو لانے سے متعلق ریپبلکنز کی مہم کے حامی اور مخالف دونوں قسم کے مظاہرین کینٹکی کے سب سے بڑے شہر لوئس ویل میں مائک پینس کے لیے باہر نکلے۔ مسٹر پینس کا موٹروں کا قافلہ سڑکوں پر قطاروں میں کھڑے سینکڑوں ٹرمپ مخالف مظاہرین کے پاس سے گزرا۔ ان میں سے کچھ نے ایسی شرٹس پہنی ہوئی تھیں جن پر لکھا تھا ناٹ مائی پریزیڈنٹ، جبکہ دوسروں نے ایسے بینرز لہرائے جن میں امریکی قانون سازوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ افورڈیبل کیئر قانون کو اپنی حالت میں برقرار رہنے دیں، جن میں یہ تحریر شامل تھی کہ لوگوں کو ہلاک نہ کریں، افورڈیبل کیئر کو برقرار رکھیں۔ مسٹر پینس نے سینٹ کے اکثریتی لیڈر کینٹکی کے ریپبلکن رکن مچ میکونل کے آبائی شہر میں دوستانہ سامعین کے ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ مسٹر میکونل اپنے سرکاری شیڈیول میں کسی کلیش کی وجہ سے اس تقریب میں شرکت نہیں کر رہے تھے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا،
We're going to give Americans more choices. We'll expand health savings accounts. We'll give Americans a tax credit that'll help people buy plans that they need at a price that they can afford. We'll make sure that Americans with pre-existing conditions still have access to the coverage and the care that they need. And to all the parents here, we'll make sure
ہم امریکیوں کو مزید متبادل دینے جا رہے ہیں۔ ہم ہیلتھ سیونگ اکاؤنٹس کو توسیع دیں گے۔ ہم امریکیوں کو ٹیکس میں ایک ایسا کریڈٹ دیں گے جو لوگوں کو صحت سے متعلق ایسے منصوبے خریدنے میں مدد کرے گا جن کی انہیں اس قیمت پر خریدنے کی ضرورت ہو جس کی وہ استطاعت رکھ سکیں۔ ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ پہلے سے کسی بیماری کے شکار امریکیوں کو یہ کوریج اور صحت کی دیکھ بھال مسلسل ملتی رہے، اور یہاں جو والدین موجود ہیں ہم ان سب کو یہ یقین دلائیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو اس وقت تک صحت کے اپنے منصوبے میں مسلسل رکھ سکتے ہیں جب تک وہ 26 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتے۔ یہ الفاظ تھے امریکی نائب صدر مائک پینس کے۔ توقع ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان اس بل پر 2 ہفتے سے بھی کم عرصے میں ووٹنگ کرے گا، لیکن اسے نقادوں کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے، جن میں کینٹکی کے ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال شامل ہیں جو ابتدائی مسودے کو اوباما کیئر لائٹ کہہ چکے ہیں۔ ڈیموکریٹس بھی تعطل میں پڑی تبدیلیوں کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن بہت ہی مختلف وجوہات کی بنا پر۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آغا حسنین قزلباش مسلمان امریکن اتھلیٹ ہیں جو امریکہ کی 50 ریاستوں میں میراتھن میں شرکت کا اعزاز رکھتے ہیں۔ وہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں گزشتہ روز ہونے والے میراتھن میں ایک خصوصی پیغام کے ساتھ اپنے مسلمان اتھلیٹ گروپ کے ساتھ شریک تھے۔ نیلے رنگ کی شرٹس پر لکھا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم امریکی ہیں۔ آغا قزلباش اور ان کے ساتھیوں نے اس دوڑ میں امریکی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ میراتھن کے اختتام پر آغا حسنین نے وائس آف امریکہ کی نمائندہ سارا زمان سے گفتگو کی اور بتایا کہ وہ کس مقصد کے ساتھ شریک ہوئے اور ان کو اپنے پیغام پر کس طرح کا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو سے اقتباس۔
ہم مسلم، ہم امریکنز، اور ہم پراؤڈ سمجھتے ہیں ایز اے امریکن بیکاز ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم 25 سال سے یونائیٹڈ اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی لو کرتے ہیں جیسے دوسرے امریکن کرتے ہیں۔ ایز اے رنر، امریکن رنرز، مسلم رنرز، ہم نے پلان کیا کہ ہم اپنا میسج میراتھن کے اندر دیں. دیکھیں جنوری کے بعد جو سچویشن بلڈ اپ ہوئی ہے وہ آپ میڈیا کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پروف کرنا ہے ان لوگوں کو، خاص طور پہ جو امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، امریکنز ہیں، کہ ہم مسلم پیسفلی نیشن ہیں. وی ناٹ لائک جو آئیسس کا فیس ہے وہ ہمارا فیس نہیں ہے. پیپل سپورٹنگ اے لاٹ، لوگ ہمیں ہاتھ لگا لگا کے بول رہے تھے گریٹ، وی وچ یو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دیٹس یو ایس اے امریکہ، یو لو امریکہ، از لاٹ آف گڈ ریسپانس، آئی لو اٹ.
اور جنوبی کوریا، یہ تھے آغا قزلباش جن کے بعد جن سے آپ گفتگو سن رہے تھے. اور اب ہم آپ کو کچھ اور خبریں سناتے ہیں. جنوبی کوریا کی برطرف ہونے والی سابق صدر پارک گن ہوئی نے صدارتی محل کو چھوڑ دیا ہے، جس سے پہلے انہوں نے جنوبی کوریا کی برطرف صدر نے اپنے حمایتیوں سے معذرت کی کہ وہ صدر کے طور پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہی ہیں. وہ اتوار کے روز سول میں اپنی نجی رہائش گاہ میں منتقل ہو گئی تھی، جہاں ان کے سینکڑوں حمایتی ان کی برطرفی پر احتجاج کر رہے تھے. آئینی عدالت نے پارک کے موقع پر پارلیمانی ووٹ کو برقرار رکھا تھا اور اس سکینڈل کے نتیجے میں انہیں برطرف کر دیا گیا جس میں ان کی ایک قریبی دوست ملوث تھیں. دسمبر میں 300 نشستوں پر مشتمل قومی اسمبلی کے 234 ارکان نے ان کے خلاف تحریک مواخذہ چلانے کے لیے ووٹ دیا تھا. خبریں ختم ہوئیں. اور آج پروگرام خط آپ کے میں جو آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے. موضوع ہے خواتین مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں پھر بھی انہیں اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے. مہمانوں میں شامل ہیں فرزانہ باری جو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں جینڈر اسٹڈیز کے شعبے کی سربراہ ہیں اور خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن. دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر گلزار احمد، پروفیسر اپلائڈ سائیکالوجی گیرزن یونیورسٹی لاہور، جو ایک غیر سرکاری تنظیم پاکستان کاؤنسل آن فیملی ریلیشنز کے سربراہ بھی ہیں. یہ پروگرام فیس بک پر براہ راست بھی پیش کیا جائے گا. پاکستان میں 9:00 بجے فیس بک پر سننے کے لیے کلک کیجیے facebook.com/voa-urdu. یہ پروگرام خطاب کے میں موضوع ہے خواتین مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں پھر بھی انہیں اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ڈائریکٹر جان کیلی نے حال ہی میں امریکہ اور میکسیکو کے تعلقات پر تبادلہ خیال کے لیے میکسیکو کا دورہ کیا. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ اگرچہ ہمارے دونوں ممالک ایک طویل تاریخ کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، ہمارا دورہ مستقبل کے حوالے سے ہے جس میں توجہ مشترکہ مفادات پر مرکوز کی گئی، جن سے سیکیورٹی اور اقتصادی خوشحالی میں پیش رفت ہوگی. انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ دو خود مختار ملکوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. ہم نے توجہ اور احتیاط سے ایک دوسرے کے خیالات سنے. ہم نے احترام اور تحمل کے ساتھ اپنی اپنی تشویش کے معاملات اٹھائے ہیں. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ اور میکسیکو نے اقتصادی اور تجارتی مسائل پر قریبی تعاون کا اعادہ کیا. ان میں توانائی، قانونی ترک وطن، سیکیورٹی، تعلیم کے شعبوں میں تبادلے اور عوام سے عوام کی سطح پر تعلقات شامل ہیں. دونوں فریقین نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ امریکہ اور میکسیکو کو چاہیے کہ وہ تجارت اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو جدید اور مضبوط بنانے کے لیے دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھائیں. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اپنی مشترکہ سرحدوں پر ممکنہ دہشت گردوں کو روک کر اور ایسے مجرمانہ بین الاقوامی نیٹورک کو ختم کر کے جو امریکہ میں منشیات اور لوگوں کو بھیجتے ہیں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ وابستگی کا اعادہ کیا. اسی طرح ہم نے اس جانب توجہ دلائی کہ غیر قانونی ہتھیاروں اور امریکہ سے میکسیکو جانے والی بھاری رقوم کو روکنا کتنا اہم ہے. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ قانون کا نفاذ ہماری مشترکہ سرحد کی دونوں جانب اہم ہے. امریکہ کو امریکہ اور میکسیکو کے درمیان موجودہ تعاون کا احساس ہے، جس کے لیے میکسیکو کی جنوبی سرحد کو محفوظ بنانا اور گوئٹیمالا، ہنڈراز اور ایل سلوڈار کی کوششوں کی حمایت شامل ہے. اس کا مقصد خوشحالی کے لیے اتحاد اور ایسی تنظیموں جیسے انٹر امریکن ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کر تشدد میں کمی کرنا اور علاقے میں اقتصادی مواقع متحرک کرنا ہے. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ آخری بات یہ ہے کہ امریکہ اور میکسیکو نے اس بات سے پوری طرح اتفاق کیا ہے کہ اداروں کی سطح پر موجودہ طریقہ کار کو مضبوط بنانے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ ملاقاتیں ایک بامقصد اور کارآمد تبادلے کا جاری عمل ہیں جو ہمارے دونوں ملکوں کو بڑھتی ہوئی سیکیورٹی اور طویل المدت خوشحالی کے راستے پر گامزن کرتی ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں اپنا رنگ جما دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو۔ امریکہ میں بھی پاکستانی بزنس سے لے کر سیاست تک ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ انہی میں شامل ہیں منصور احمد جو پشاور کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے پڑھے اور آج امریکی خلائی ادارے ناسا میں ایسٹرو فزکس ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہیں۔ پشاور سے امریکہ اور پھر ناسا تک ان کا دلچسپ سفر کیسا رہا، آئیے دیکھتے ہیں۔
مجھے کوئی وہ خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ میں ناسا میں جاؤں گا، یا میری کچھ وہ تھی ڈائریکشن تھی کہ وہاں میں نے کام کرنا ہے۔ میں جب گزرتا تھا تو بورڈ نظر آتا تھا ناسا کا، تو دل تو چاہتا تھا کہ کاش میں یہاں ہوتا۔ تو میرا رول یہ ہوتا ہے کہ جو سیٹلائٹس آلریڈی آربٹ میں ہیں ان کو آپریٹ کرنا ایفیشینٹلی، لیکن مور امپورٹنٹلی فیوچر میں کیا مشنز ہونے چاہیے، کون سے سائنٹیفک کوسچنز جو ہیں وہ بھی باقی ہیں۔
کون سوچ سکتا تھا کہ ایبٹ آباد پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک بچہ اور پشاور کے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر ایک کا ایک طالب علم کسی دن انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک میں اپنا نام شامل کرے گا۔ منصور اپنی اس کامیابی کو لوور ٹوپا میں موجود پاکستان ایئر فورس کے کیڈٹ کالج میں گزارے ہوئے ان تین برسوں کے نام کرتے ہیں جس دوران ان کے اندر آسمانوں کو مسخر کرنے کی جستجو پیدا ہوئی۔
تو آئی فیل کہ میں بہت فورچنیٹ ہے کہ آئی گاٹ سلیکٹڈ ان دیٹ سکول۔
لیکن منصور کا یہ سفر آسان ہرگز نہیں تھا۔ اس وقت جب منصور پائلٹ بننے کے خواب کو حقیقت میں بدلنے سے نہایت قریب تھے، ان کا یہ خواب ٹوٹ گیا۔ ان کی نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی اور کیڈٹ کالج نے انہیں آپشن دی کہ وہ یہیں رہ کر ایرونوٹیکل انجینئرنگ کر لیں یا کیڈٹ کالج چھوڑ دیں۔ اس وقت منصور کے والدین امریکہ ہجرت کر چکے تھے اور وہ صرف اپنے کالج کی وجہ سے پاکستان میں تھے۔ منصور کی والدہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور پھر ان کا سفر دوبارہ سے امریکی ریاست میری لینڈ میں شروع ہوا۔
دماغ میں پڑ گیا تھا کہ بھی انجینئرنگ ہی کرنی ہے، تو وہاں سے میں نے یونیورسٹی آف میری لینڈ سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی اور اس کے بعد جاب وغیرہ شروع کر دی۔
کوئی ایسا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس جو آپ کو یاد رہا ہو ابھی تک؟
میں اپنی خوش قسمتی ہی سمجھوں گا کہ جس پروجیکٹ پہ میں نے شروع کیا دیٹ ہیز بین دی موسٹ سکسیسفل ایسٹرو فزکس پروجیکٹ فار ناسا، اور وہ ہے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ۔ بلکہ بچہ میرے خیال میں دنیا میں اب ہبل کا نام جانتا ہے اور اس کی جو ڈسکوریز ہیں۔
آج ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ خلا میں اپنے 25 سال پورے کر چکی ہے اور منصور ناسا میں تقریباً 35 سال۔ اگلے سال جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہبل کی جگہ لے لے گی، لیکن منصور اور اس مشن سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے نام اس مشن اور اس سے حاصل کی گئی ان تصاویر کی طرح ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔
That's a wrap. Lunch ka nahi, wo to maine shuru bhi nahi kiya is episode ka, lekin fikr mat kariye kyunki aisi angenit kahaniyan hain mere paas aapke sath share karne ke liye. Hum milenge agli dafa ek nayi kahani anokha safar ke sath, lekin first don't forget is Facebook page ko like kariyega and stay in touch. Main hu aapki host Aisha Gilani signing off for Kahani Pakistani. Dafis.
Program hai Science and Technology, Behzad Hazir Khidmat. ہوا کی بے کرام وسعتوں میں پرندے کی طرح اڑنے کے خواب نے آج کے دور کے جہاز کو جنم دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور خواب بھی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت سے موجد دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اب وہ بھی حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی خواب کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. ایک امریکی اور برطانیہ میں قائم ایک فرم ایک ایسی ہی ایجاد کی ترقی کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں. یہ دراصل ایک اڑتا ہوا پلیٹ فارم سا ہے جسے وہ ہوور بائک کا نام دے رہے ہیں, اور ان انجینئروں کا کہنا ہے کہ اس سے اڑنے یا پھر اڑان کے نظریے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے, اور اس میں امریکی فوج بھی شامل ہے. وائس آف امریکہ کے جارج پوٹک ایسے ہی ایک مظاہرے کو دیکھنے کے لیے گئے تھے, اور انہیں کی رپورٹ اس وقت آپ کے لیے میں پیش بھی کر رہی ہوں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی سائنسی فکشن ہے, سائنس کی دنیا میں داستان گوئی ہے. یہ چار پروں والا کاپٹر ہے جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے, اور ابھی کچھ وقت لگے گا کہ کوئی پائلٹ اس کی آزمائش کے لیے اس میں سوار بھی ہو. اس نظریے کو نیوزی لینڈ کے ایک مجد کرس میلوئے نے تشکیل کیا ہے, جو ایک چھوٹا اور سستا جہاز بنانا چاہتے تھے جس میں مویشیوں کو لایا لے جایا جا سکے اور پھر زمین کا سروے یا جائزہ لینا بھی ممکن ہو سکے. برطانیہ میں قائم ان کی کمپنی میلوئے ایرونوٹکس نے ایک پروٹوٹائپ بنایا جسے امریکہ کی ٹیکنالوجیکل کمپنی سروس انجینئرنگ ممکنہ طور پر فوجی استعمال کے لیے بھی جانچ پرکھ رہی ہے.
This craft was designed from the ground up for someone to get on and off. This one provides the
سروس انجینئرنگ کے مارک بٹکوکس کہتے ہیں کہ اس جہاز کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے جو زمین سے اوپر تو اڑتا ہے لیکن اتنا زیادہ اونچا نہیں, یہ صرف اتنا ہی اونچا اڑتا ہے جس پر چڑھا اور پھر اترا جا سکتا ہے. اس کے چار روٹرز ہیں جو استحکام فراہم کرتے ہیں, اور پھر اس طرح الگ الگ بھی نہیں کہ آپ کو جہاز پر چڑھنے یا اترنے میں کسی نوعیت کے مسائل کا سامنا ہو.
اور آئیے اب آپ کو اسلام آباد سے ملنے والی ایک رپورٹ سنواتے ہیں. پاکستان میں چھٹی مردم شماری کا آغاز آئندہ بدھ سے ہو رہا ہے, اور اس سلسلے میں انتظامی اور سیکیورٹی معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے اتوار کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ مردم شماری کا کام دو مرحلوں میں ہوگا اور 25 مئی تک مکمل کر لیا جائے گا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
اتوار کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے صحافیوں کو اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 15 مارچ سے 15 اپریل تک پہلا مرحلہ جاری رہے گا, جس کے بعد 25 اپریل سے شروع ہونے والا دوسرا مرحلہ 25 مئی کو مکمل ہوگا. قواعد کے مطابق ملک میں ہر 10 سال بعد مردم شماری کا انعقاد ضروری ہے, لیکن پاکستان میں آخری مردم شماری 1998 میں ہوئی تھی اور پھر یہ عمل وقوع پذیر نہیں ہو سکا تھا. مردم شماری کے اعلان کو جہاں ملک کے اکثریتی حلقوں کی طرف سے خوش آئند قرار دیا گیا, وہیں بعض قوم پرست جماعتوں خصوصاً بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کی طرف سے اسے یہ کہہ کر مؤخر کرنے کے مطالبات سامنے آئے تھے کہ جب تک ملک میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن اور اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کی اپنے گھروں کو واپسی مکمل نہیں ہو جاتی, مردم شماری کے نتائج قابل اعتماد نہیں ہو سکتے. لیکن وزیر مملکت مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مردم شماری کا فیصلہ چاروں صوبوں پر مشتمل مشترکہ مفادات کی کونسل کی مشاورت سے کیا گیا.
جو افغان ریفیوجیز ہیں اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو پریزنٹ ہیں جن کے پاس کارڈز ہیں اور جس طرح نارا کو نادرا کے ساتھ مرج کر کے آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی, ایوری بڈی جو کہ ریزائڈ کر رہا ہوگا اس وقت پاکستان کے اندر, ان کی نیشنلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا.
فوج کے ترجمان آصف غفور کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے فرائض کے ساتھ ساتھ فوج کے 2 لاکھ اہلکار اس عمل میں پوری طرح سے معاونت فراہم کریں گے, جس میں معلومات کی جانچ کا عمل بھی شامل ہے.
جو سب سے ضروری چیز ہے کہ جب ڈیٹا بتایا جائے گا تو جو سپاہی ہوگا ہمارا ساتھ, جو ہر گھر میں جا کے کام کرے گا, اس کا لنک ہوگا نادرا کے ساتھ. جس ڈیٹا کو ہم چیک کرنا چاہیں گے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے, تو اس کی نادرا ویریفیکیشن ہمیں امیڈیٹلی وہاں پہ اویلیبل ہوگی.
ان کا کہنا تھا کہ بدامنی اور فوجی آپریشن کی وجہ سے بے گھر ہونے والے 80% سے زائد افراد کی اپنے گھروں کو واپسی مکمل ہو چکی ہے, اور جو لوگ باقی رہ گئے ہیں ان کی رجسٹریشن پہلے ہی کی جا چکی ہے. صوبوں میں وسائل کی منصفانہ تقسیم اور آبادی کے لحاظ سے پارلیمان میں نمائندگی کے علاوہ بہتر سماجی منصوبہ بندی کے لیے بھی مردم و خانہ شماری بہت اہم ہے. سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتی ہیں کہ گو کے کچھ شکوک و شبہات اب بھی پائے جاتے ہیں, لیکن جس طرح کے انتظامات کا بتایا گیا ہے, اگر اسی لحاظ سے یہ عمل مکمل ہوتا ہے تو اس کے ملک کے مستقبل پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے.
بالخصوص کراچی میں, سندھ میں, کیونکہ کراچی کی تو فینومنل گروتھ ہوئی ہے, پوری دنیا میں کوئی شہر اس رفتار سے نہیں اور اس کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں میں اس رفتار سے نہیں بڑھا جس رفتار سے کراچی شہر بڑھا ہوا ہے. رورل اربن مائگریشن ہوئی ہے, فلڈس کی وجہ سے ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے, تو اور اس میں ایک واضح کوشش تھی حکومت سندھ سے کہ ہم یہ کریں کہ جی یہاں پر ہم سندھی سیٹلمنٹس کو بڑھائیں. تو اگر ٹرو سینسز ہوتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ فرق دیکھیں گے وہ الیکٹورل پالیٹکس آف سندھ پہ دیکھیں گے.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. بہجت آپ کی میزبان, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جان ریڈن کو ایڈیٹر شہناز عزیز کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی آخری شو میں جو آپ کے لیے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 11 سے 12 بجے تک پیش کیا جائے گا. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسبر امام. بہجت اجازت چاہتے ہیں.